صحابہ میں آپ کا شمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص دعا فرمائی تھی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے لڑکے ہیں, آپ کے چچا زاد بھائی, اور آپ کی بہن میمونہ جو ہیں وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی پھوپھی میمونہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زوج مطہرہ تھی, ان کے پاس آپ رات گزارتے تھے. ایک مرتبہ رات آپ نے وہیں گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے تو اپنی چارپائی کے پاس پانی رکھا ہوا پایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے یہ پانی رکھا, تو یہ بتایا گیا کہ اب حضرت عبداللہ نے رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ التاویل وفقہ فی الدین, اے میرے پروردگار ان کو کلام پاک کی تفسیر کا ملکہ دے اور علم دے اور اسی طرح دین میں عام فقہ کی توفیق دے. تو وہ بہرحال فقیہ الامت اور مفسر قرآن مشہور تھے, انہوں نے یہ تفسیر فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے اور یہ صحیح آپ سے ثابت ہے کہ اگر آدمی کو زخم اس طرح کا لاحق ہو کہ اگر غسل کر لے اس زخم کے ہوتے ہوئے تو موت کا خطرہ ہے, یہاں موت کا لفظ استعمال ہے, اس پر خیال کرنا ہے, یا اسی طرح پھوڑے پھنسیاں ہوں غسل سے اس کو اپنی موت کا خطرہ ہے تو تیمم کرے. تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ ہے کہ صرف موت کے خطرے ہی سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, اگر تم بیمار ہو, او علی سفرٍ, یا سفر میں ہو اور پانی نہ ملے, تو بیمار کی یا بیماری کی جو حد آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بیماری اس حد تک ہو کہ پانی کے استعمال سے موت کا خطرہ ہو تو تیمم کرے. تو کیا ان کا کہنا یہی تھا صرف کہ موت ہی کے خطرے کے وقت تیمم کرنا لازم ہے, یا ہلکی بیماری میں بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے, یا یہ کہ بیماری کے اضافے کا خطرہ ہو تب بھی تیمم کر سکتا ہے؟ دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے سے خود معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی, کسی نے بر وقت جو مسئلہ پوچھا تو اس مسئلے کی تطبیق میں انہوں نے اس آیت کا ذکر کر کے ایک مثال دی کہ اس حالت میں تو اس کو بہرحال غسل نہ کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی طرح دوسری آیت شریف میں ولا تقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو تم قتل نہ کرو, کوئی بھی سبب ایسا ہو جو قتل کا سبب بن سکتا ہے اس کو استعمال نہ کرو. تو اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس نے سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کسی زخمی کے بارے میں تو انہوں نے یہ مسئلہ بیان تھا, لیکن ان کی یہ رائے ہرگز نہیں تھی کہ صرف موت ہی کے خطرے سے آدمی تیمم کر سکتا ہے. نہیں, بلکہ مریض کا لفظ اللہ رب العزت استعمال فرمایا ہے, مرض کی کوئی بھی لمٹ یا کوئی بھی اس کی حد ہو یا کوئی بھی اس کی مقدار ہو, آدمی اگر پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے تو اس وقت تیمم کر سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی ہے, ان کی رائے صرف یہ تھی کہ صرف اس حالت میں تیمم کر سکتا ہے جب موت کا خطرہ ہو. یہ ان کی طرف اس بات کی نسبت اس اثر کے تحت جائز نہیں, کیونکہ انہوں نے عام طور پر دوسری روایت میں آیا ہے کہ عام مرض میں بھی تیمم کا فتویٰ دیا ہے. تو خلاصہ اس اثر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے کی روشنی میں یہ مسئلہ نکلتا ہے, استنباط کیا جاتا ہے کہ اور خود آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مرض اس حالت کی ہو اس حالت میں ہو کہ آدمی اگر پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھنے کے بارے میں ڈرتا ہو, مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو, اس وقت بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. پانی نہ ملے تو وہ ایک دوسری صورت ہے, مریض ہے, پانی موجود ہے, سب کچھ ہے, استعمال کی طاقت نہیں ہے, استعمال سے خطرہ ہے کہ مرض بڑھ جائے, تب بھی تیمم کرنے کا حق ہے, بلکہ سنت یہی ہے. کیونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی رخصت کوئی آسانی دیں اور آپ قبول نہ کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رخصت کو استعمال کر کے آسان دین پر عمل کریں. جی,
اگر ایک آدمی مسلی نے تیمم کیا, پانی نہیں تھا, یا لیکن ایک رکعت پڑی پانی آ گیا تو کیا نماز پڑھ کے
بڑا اچھا سوال ہے. کہتے ہیں کہ اگر پانی نہیں تھا, اول تو جو شروط ہیں حقیقت یہ ہے کہ پانی ڈھونڈنا ضروری ہے. شروع وقت میں پہلے ہی وقت میں آپ نماز نہ پڑھیں, کیونکہ اس کی ایک مثال بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اترے, وہاں پانی نہیں ملا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلحہ کو آپ نے دور تک بھیجا اور کہا جا کر کے پانی ڈھونڈ کے لاؤ. راستے میں ان کو ایک عورت ملی جو اس نے پانی کے دو مشکیزے اونٹنی پر دونوں طرف لاد رکھے تھے, اس کو روکا اور کہا پانی کہاں تمہیں ملا؟ تو کہتی ہے کہ پانی اور ہمارے درمیان 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے, وہاں سے میں پانی لے کے آیا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. تو کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہی جن کو لوگ کہتے ہیں کہ دین سے پھر گئے ہیں, اپنے دین چھوڑ کر کے نئے دین کے دعوے دار ہیں. کہا ہاں وہی جو تم سمجھ رہی ہو, یہ نہیں کہا کہ وہی ہیں, یعنی جو تم سمجھ رہی ہو وہی بلا رہے ہیں. بہرحال آئی وہ کافرہ عورت, اس وقت کافر تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہوئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارنے کا حکم دیا, پانی کو اتارا, پھر آپ نے اس میں دعا انگلی ڈالی اور پانی کتنا بڑھا کہ پوری فوج نے, پوری جماعت نے پانی کا استعمال کیا, اپنے مشکیزوں کو بھرا اور پھر پانی اسی کا طرح جس طرح کی اتارا گیا تھا اسی طرح آپ نے بھر کر کے اس کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ. اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ کچھ اس کے لیے کھجوریں وغیرہ جو کچھ ہو سکے پنیر وغیرہ جمع کر دو, کچھ اکرامیہ بھی دے کر کے بھیج دیا. بہرحال تو اس حدیث سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اگر پانی نہیں ملے وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو وقت آتے ہی فوراً تیمم نہ کر لے, حتی الامکان قریبی جگہوں پر جہاں پانی ملنے کا شبہ یا امکان ہے وہاں تک ڈھونڈے. اگر نہیں مل رہا ہے تو آخری وقت کے قریب, جیسا کہ کہا بعض لوگوں نے کہا نہیں اوسط وقت چھوڑنا اچھا نہیں ہے, بہرحال شروع میں آپ کو اجتہاد کرنا, پانی ڈھونڈنے کے لیے محنت مشقت کرنا ضروری ہے. اس حدیث کی روشنی میں اگر کسی شخص نے یہ کوشش کی, پانی نہیں ملا, تیمم کر کے نماز میں داخل ہوا, ایک رکعت پڑھا, 4 رکعت اس کو پڑھنی ہے, ایک رکعت پڑھ لیا اچانک اس کے ساتھ ہی یا کسی طرح پانی نظر آیا تو کیا ضروری ہے؟ وہی حدیث وہاں پڑھی جائے گی, فیدا وجد الماء فلیتق اللہ, پانی مل گیا تو اللہ سے ڈر کر کے اس وقت آپ نماز سے نکل جائیں. نماز سے نکلنے کا طریقہ یہ جس طرح تکبیر تحریمہ سے آپ نماز میں داخل ہوئے, آپ کھڑے ہی ہیں دوسری رکعت کے لیے, اس کھڑے ہونے کی حالت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ داہنے اور بائیں کر لیں, آپ نماز سے نکل گئے. پھر اس کے بعد آپ وضو کریں اور آپ وضو سے نئی نماز شروع کریں, یہ ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد پھر مسح علی الجبیرہ کا مسئلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکسرت احدی زندیا, زند کہتے ہیں عربی میں اس کلائی کو جہاں ہتھیلی اور کلائی کا آخری حصہ ہوتا ہے, یہاں دو ٹکڑے ہوتے ہیں ہڈی کے, ایک ہڈی ٹوٹ گئی, احدا زندہ, یہ زند کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں کہ میری کلائی کی دو ہڈیوں میں سے ایک ہڈی ٹوٹ گئی کسی طرح. بہرحال فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمرنی ان امسح علی الجبائر, انہوں نے جبیرہ باندھ رکھا تھا. جبیرہ کہتے ہیں جوڑنے کی چیز یا جوڑنے والی, جبرا قصر کے مقابلے میں جبر آتا ہے, تو یہ جو پٹی لگاتے ہیں یا لکڑی کا جو ٹکڑا لگا کر کے عام طور پر اپنے یہاں ڈاکٹر لوگ تو آج کل لوگ پلسٹر باندھ دیتے ہیں جو کچھ ہے, اس سے پہلے پرانے زمانے میں یہ تھا کہ لکڑی کے ٹکڑے چاروں طرف رکھ کر کے اور اسی پلسٹر کی طرح گویا لپیٹ دیتے تھے, اس سے ہڈی اپنی جگہ پر حرکت نہ کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جڑ جاتی تھی. تو یہ طریقہ پرانے زمانے سے رہا تھا, انہوں نے گویا اپنی ہڈی کو جوڑنے کے لیے پٹیاں رکھی تھیں. اس پٹی کو کھول کر کے کیا آدمی وضو کرے یا اس پٹی پر مسح کرے یا کیا کرے, یہ مسئلہ ہے اس کا, جس کو مسح الجبیرہ کہتے ہیں. یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں جبیرہ کے اوپر مسح کے مسئلے کے نام سے مشہور ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یہ روایت جو آئی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب, آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے پٹی باندھی اور اس پٹی پر مسح کرنے یا مسح نہ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, فأمرنی, آپ نے حکم دیا کہ ہم اس پٹی پر مسح کریں. لیکن وہی بات پھر آئی, رواح ابن ماجہ, ایک لفظ آپ سن لیں, ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ چھ بڑی حدیث کی کتابوں میں سے ابن ماجہ بھی ہے سنن ابن ماجہ صحیح بخاری سب سے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد درجہ ہے صحیح مسلم کا، پھر سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، پھر سنن ابن ماجہ۔ تو چھ بڑی حدیث کی کتابوں جس کو کتب ستہ کہتے ہیں، ابن ماجہ ایک کتاب ہے۔ رواح ابن ماجہ بسند واہن جدن، اس حدیث کو ابن ماجہ نے بہت ہی کمزور حدیث کمزور سند سے ذکر کیا ہے۔ کمزور سند کیسے ہوتی اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، زیادہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے ایک راوی جو ہیں بیان کرنے والے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو اس کے ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عمر بن خالد طحان، شاید وہ چکی کا کام کرتے تھے کیا ہے بہرحال، تو عمر بن خالد، ان کو ائمہ نے جھوٹا شمار کیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن معین، ابو زرع، یہ بڑے بڑے جو ائمہ ہیں احادیث کے رجال یا ان کے روات کو پہچاننے والے، انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے۔ تو جو جس حدیث کے بیان کرنے والے جھوٹے ہوں، اس حدیث کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، موضوع ہے مختلق اس کو کہتے ہیں، یعنی خود بنا کر کے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی۔ تو اس حدیث کا خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، بلکہ ایک جھوٹے آدمی نے اس کو گھڑ کر کے حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ کیا کریں، اگر آپ کے ہاتھ پہ پیر پہ جہاں دھونے کی ضرورت ہے، یا غسل کے وقت جہاں دھونے کی ضرورت ہے پورا جسم دھویا جاتا ہے، اگر پٹی پڑی ہوئی ہے، پلسٹر پڑا ہوا ہے، بھیگنے سے قطعاً اس سے نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کبھی نہ چاہیں گے کہ آپ اس سے نقصان اٹھائیں، تو پھر کیا کرے آدمی، کیا اس پر مسح کرے یا یوں ہی چھوڑ دے؟ پیارے رسول، خود ائمہ حدیث نے صاف کہا ہے کہ مسح علی الجبیرہ کی کوئی حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ عام ایک بات کہی گئی ہے، اس کو آپ یاد کریں، کوئی حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اور دوسرے بڑے صحابہ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ پٹی پر مسح کیا جائے۔ حالانکہ اس زمانے میں واقعات اس طرح کے ہوتے رہے ہوں گے، جنگ بھی کرتے تھے، پٹیاں بنتی تھیں، سب کچھ، لیکن جب منقول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ دھونا تو بہرحال ضروری نہیں ہوا، لیکن کیا اس پر مسح کرتے تھے؟ اگر مسح کرتے تو منقول ہوتا، تو پھر کیا کرے آدمی؟ دوسری روایات سے دیکھنے پر بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اگر حدیث صحیح نہیں ہے، میں نے یہ قاعدہ کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کلام پاک میں اور حدیث شریف میں کوئی مسئلہ واضح طور پر نہیں مل رہا ہے، تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا فعل دیکھیے، انہوں نے کیا کیا، کیونکہ بہت سے صحابی ان کا فعل ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ پیارے رسول سے پوچھ کر کے انہوں نے ایسا کیا ہو، نہیں ملتا ہے اس طرح کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ان سے یہ روایت آئی ہے، انہوں نے امام بیہقی نے تمام احادیث کا ذکر کر کے کہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، لیکن خود انہوں نے اپنی سنن میں، سنن کبرا جو ہے اس کی پہلی جلد کے صفحہ 228 میں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کا فتویٰ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کیا نام ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آدمی اس پر پٹی باندھ لے، دھوئے نہیں اور اس پر مسح کر لے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ چیز ثابت ہے کہ اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ، بہرحال اگر آدمی اس طرح کر رہا ہے کہ پٹی کو اطراف میں دھو لے، جہاں دھونے کا امکان ہے وہاں تک پانی پہنچائے، اور احتیاط سے کہ اندر پانی نہ جائے تاکہ وہ گیلا نہ ہو، نقصان نہ ہو، سب کچھ آپ کو حق ہے، لیکن آخر حد تک آپ کو پانی پہنچانا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ آپ اس پر مسح کریں یا نہ کریں، کیونکہ ایک صحابی کا عمل ہے اور وہ عمل ایک اجتہاد پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کا اجتہاد اگر دوسرے صحابہ کے سے اس کا انکار نہ آیا ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ عمل کر رہے ہیں کہ اس پر مسا کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, بلکہ شاید اگر یہ دیکھا جائے تو اسی کو افضل کہا جائے گا تاکہ دل میں کوئی بات وسواس وغیرہ نہ رہے. اور اگر کوئی شخص, یہ بھی سنیں, اگر کوئی شخص اطراف کو دھو کر کے اس کو چھوڑ دے رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوا, بلکہ کہا جائے گا کہ اس کا وضو صحیح ہوا. یعنی دونوں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ رائے پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ مسا کر لیں انشاءاللہ, کیونکہ ایک صحابی کا فعل ہے اور اس سے دل میں وسواس بھی نہیں رہے گا, مسا کر لینا اچھا رہے گا. مسا علی الجبیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کے فعل سے ثابت ہے. اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھا ہے, اگر کوئی شخص نہیں کر رہا ہے تو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوا. انشاءاللہ یہ بات ہمارے ایک استاد تھے تو کہتے تھے بات پکی ہے, یاد رکھی ہو جی. زیادہ ہیں جی, غسل واجب میں بھی یہی مسئلہ ہے, غسل واجب میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر پٹی لگی ہوئی ہے, پلسٹر لگا ہوا ہے, بہت سے مواقع پر پورے جسم کا جاکٹ کی طرح ایک پلسٹر بن جاتا ہے, اس طرح کا ہوتا ہے, تو آپ دوسرے اعضاء کو کسی نہ کسی طرح دھوئیں. اس کا بہت سے علماء نے یہ بھی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ پانی لے کر کے بھگا کر کے پورے جسم میں رگڑیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اس کو اگر آپ نہ مسح کریں, چھوڑ دیں, تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں کر رہا کہ آپ اس پر بھی مسح کریں پورے ٹکڑے پر. اور اگر مسح کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی جلیل کیا کرتے تھے جی.
اب منڈی پہ چوٹ لگی ہے لیکن ڈاکٹروں کے پاس ایک ایسی دوائی آ گئی ہے جو بالکل,
کتنا وقت باقی ہے؟ اچھا, تو
ایک منڈی پہ چوٹ لگی ہے لیکن ان کے پاس ایسی دوائی آ گئی
ہے, واٹر پروف کوئی ایسی چیز ہے, اگر یہ یقین ہے کہ پانی نہیں اندر پہنچے گا تو اس وقت آپ پورا پانی اس پر بہانا آپ کو ضروری ہو گیا. اگر نہیں ہے, اگر خطرہ ہے پانی جانے کا اطراف سے, تو آپ اس پر مسح کریں یا چھوڑ دیں, باقی اعضاء کو دھونا ضروری ہوا. قاری صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد فوراً بعد سر پر رکھ کر کوئی دعا کرتے ہیں, کیا یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ بزار کی روایت ہے, مجموع زوائد میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن روایت صحیح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے تھے. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن روایت آئی ہے. بزار ایک مسند امام بزار کی کتاب ہے, اس کی یہ روایت ہے, اور ہمارے خیال سے طبرانی کی بھی روایت ہے. مجموع الزوائد میں آپ ہمارے خیال سے اگر نویں جلد میں دیکھے ہیں, جس میں ادعیہ و اذکار کا باب ہے, 9-10 جلدوں کی وہ کتاب ہے, اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ہے روایت. بہرحال لیکن روایت صحیح نہیں ہے, یعنی ایک ہی ہاتھ پر رکھ کر کے اور دعا کرنا جب پیارے رسول سے ثابت نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ تجربتاً, ایک چیز یہ بھی کہہ دینی ضروری ہے کہ تجربتاً کچھ ایسے کام کرتے ہیں, اگر کر لیتے ہیں تو اس کو بدعت یا غلط نہیں کہا جائے گا, لیکن یہ کہہ کر, یہ سوچ کر کے, یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ پیارے رسول کی یہ سنت ہے, جب تک ثابت نہ ہو تو اس کو کرنا صحیح نہیں ہے. جیسے مثلاً کچھ آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا درد کر رہا ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ, اور اس کے بعد کون سی دعا ہے, اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك فاشف شفاء لا يغادر سقما, کہے تو وہ درد جاتا رہے گا. اسی طرح کچھ لوگ شاید اگر قیاسن تجربتاً یہ چیز پا رہے ہیں, آنکھ پر درد ہے, آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا, تو انشاءاللہ اس کو غلط نہیں کہا جائے گا, لیکن سنت سمجھ کر کے اس کو نہ کریں. من تکلم بکلام دنیا فی المسجد احبط الله عمله 40 سنه. هذا حدیث صحیح اور غیر صحیح. اردو میں بالتفصیل بیان کرنا. ایک حدیث کے بارے میں پوچھا ہے کسی صاحب نے کہ جس شخص نے, حدیث کا ترجمہ پہلے یہ ہے کہ جس شخص نے مسجد میں دنیا کی باتیں کی, بکلام, کوئی بھی بات کیا دنیا کی, احبط اللہ عمله, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اور باطل کر دیتا ہے. کیا پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح یا غیر صحیح, اردو میں اس کی تفصیل بیان کریں. تفصیل تو یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور دنیا کی بات, اگر دنیا کا کوئی بھی مسئلہ مسلمان کا دین سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ چند چیزوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے علاوہ دنیا کی باتیں اگر مفید ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کسی سے کوئی چیز ہے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں, اور یہ کہنا کہ دنیا کی باتیں کرنا مطلق حرام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, بہت سے ایسے مسائل ہیں کسی کے بارے میں پوچھا کہ کیسا ہے یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ہزار مثال آپ کو مل جائیں گی. رہا یہ کہ بیع و شرع یا اس طرح کی چیزیں جس میں اجارہ یا کسی کے کیا نام ہے کسی کو عامل یا نوکر رکھنے کی بات ہو, اس طرح کی جتنے بیع سے متعلق ہے جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو سنو کہ مسجد میں بیع و شراء کر رہا ہے تو اس کے لیے بد دعا کر دو, لا اربح اللہ تجارتک, اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. لیکن اور دوسرے اعمال اگر دنیا کے ہیں, شرط یہ ہے کہ اول حق ہے مصلین کا اور راکعین اور ساجدین کا, ان کی نماز یا ان کے رکوع اور تلاوت میں خلل نہ ہونے پائے. خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسجد میں گزرتے تو آپ سلام فرماتے آہستہ سے تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو. کوئی سویا ہوتا تھا اس کی نیند نہ کھلے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گزرتے کچھ لوگ سوئے ہوتے تھے تو آپ چپکے سے سلام کرتے تھے, آہستہ سلام کرتے تھے. تو یہ حدیث صحابی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حتی یسمع الیقظان ولا یوقظ الوسنان, آپ اس آواز مبارک آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جاگ رہا ہے تو آپ کی آواز سن لے اور اگر سو رہا ہے تو اس کو اس کی نیند میں خلل نہ ہو. یہ چیز ہونی چاہیے نماز کے بارے میں, قرآن پڑھنے والے کے بارے میں کسی کو خلل نہ دینا چاہیے. بہت سے لوگ اپنے اخوان, یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ نمازوں کے بعد خاص طور سے جمعہ وغیرہ کے بعد لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو کر کے بھیڑ لگا کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں, اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ چیز شرعی طور پر بھی غلط ہے اور لوگ آپ کو اس پر بہرحال ملامت کر سکتے ہیں, اس وجہ سے بچنا چاہیے. ایک طرف ہو لیں, بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں, کئی دنوں کئی مہینوں کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے, مڈ بھیڑ کر لیتے ہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی باب میں داخل ہے, صبح کی نماز اگر جماعت سے رہ جاتی ہو اور اگر سورج نکلنے کے بعد تک آدمی سوتا رہے, 9-10 بجے اٹھے اور قضا پڑھے, کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ اگر سو گیا بھول کر کے وقتاً فوقتاً تو اس پر مواخذہ نہیں, لیکن عادت بنا لینا یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد جب بھی وہ قضا کرے گا تو بہرحال قضا جو ہے یا نماز جو ہے اس کی ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ گناہ جان بوجھ کر کے روزانہ اس کی عادت بنا لینا, اس گناہ کا وہ متحمل ضرور ہوگا. ظہر کی سنتیں اگر رہ جائیں فرض سے پہلے تو کیا فرض کی نماز کے بعد پڑھیں؟ کوئی بھی سنت ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار کوئی وفد آیا, آپ فرض نماز کے بعد, ظہر ہی کیا مسئلہ ہے, ظہر کی نماز کے بعد آپ اس وفد کے بارے میں مشغول ہو گئے, ان کے حالات پوچھنے اور ان کے لیے انتظامات میں مشغول ہو گئے. آپ نے فرض کے بعد جو دو رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے وہ نہیں پڑھی. حضرت ام سلمہ کے گھر میں, اور یہ پیارے رسول کی سنت تھی کہ آپ عصر پڑھنے کے بعد اپنی تمام ازواج کے گھروں میں گزر لیتے تھے, کسی کو کوئی ضرورت ہے, یہ آپ کے حسن اخلاق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. تو جب وہاں پہنچے آپ حضرت ام سلمہ کے پاس تو سب سے پہلے آپ نے دو رکعت پڑھی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں اور خود پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دو رکعت ہیں جو ہم ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے, لیکن وفد کی وجہ سے ہم مشغول ہو گئے تھے, یہ قضا پڑھ رہا ہوں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی فرض نماز قضا ہو یا سنت قضا ہو, کسی وقت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, چاہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہو, غروب سے پہلے, یا صبح کی فجر کے بعد ہو, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, فرض ہو یا سنت ہو. ادھر بھی کچھ ہے, چار رکعت اکٹھی پڑھے جمعہ کی نماز کی, کیا کہا بھائی, ظہر کی سنتیں اگر رہ جاتی ہیں فرض سے پہلے تو کیا فرض کی نماز کے بعد پڑھے دو دو کر کے پڑھے یا چار رکعتیں اکٹھی پڑھے؟ دونوں آپ کو حق ہے, یعنی وہ چار رکعتیں جو آپ پہلے پڑھتے ہیں اگر رہ گئیں یا بعد میں دو رکعتیں ہیں تو دو رکعتیں تو دو ہی رکعتیں پڑھنی ہوگی، لیکن اگر چار رکعتیں پڑھنی ہیں جیسا کہ سنت کاملہ کا طریقہ ہے تو آپ دو دو کر کے پڑھیں یا ایک ایک کر کے پڑھیں، دونوں جائز ہیں. جمعہ کی نماز کی کتنی سنت رکعت پہلے روز بعد ہیں؟ جمعہ کی کتنی سنت، شاید جمعہ کی سنت پوچھنا چاہتے ہیں، تو جمعہ کی سنت یہ ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو، جس وقت بھی داخل ہو، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص پہلے گھنٹے میں داخل ہوگا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، تو آپ اس وقت نمازوں میں مشغول رہیں، سستا کر کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ پہلی نماز کے بعد دو سنتیں یا چار سنتیں، یہ غلط ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان تھی نہیں، یہ حضرت عبداللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین. اور نہ ضرورت ہو تو اس اذان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس اذان کے بعد دو رکعت سنت ضروری ہے، جیسا کہ علماء نے اس پر رد قد کیا ہے، ایک دوسرے نے لکھا پھر اس پر رد، صحیح بات یہ ہے کہ اس اذان کے بعد، خاص طور پہ اس نیت سے کہ اذان کے بعد کوئی دو سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جس کو سنت قبلیہ کہتے ہیں. صلاۃ الجنازہ کے اخیر تکبیر کا دعا فرما کر مشکور کریں. اخیر تکبیر کا یا تکبیر آخری تکبیر سے پہلے کا کہیں آپ، کیونکہ عام طور پر صلاۃ جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر آپ کریں، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں کم از کم، اگر کوئی دوسری سورہ بھی پڑھتے ہیں تو جائز ہے، قل ھو اللہ خاص طور پہ آیا ہے. پھر دوسری تکبیر آپ کریں اللہ اکبر، اس کے بعد الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی صلاۃ ابراہیمی افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر تیسری تکبیر کہیں. پھر تیسری تکبیر کے بعد میت کے اوپر خصوصی دعا کا موقع ہے، اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس میں ہر چھوٹے بڑے کا ذکر آیا ہے، اللہم اغفر لحیینا امیتنا، اے اللہ تعالی ہمارے مسلمان زندہ مسلمانوں کو، مردہ مسلمانوں کو، سب کو معاف کر دیں، اللہ وقل حینا امیتنا، وہ شاہدنا و غائبنا، جو یہاں حاضر ہیں اور جو ہم سے غائب ہیں. دیکھیں کتنی جامع دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شاہدنا و ذکرنا انسانا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، حاضر غائب سب، اللہ وقل حینا امیتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب کو معاف کر دیں، وہ ذکرنا انسانا، اللہ وقل ذکرنا انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے میرے رب ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ تو دین اور ایمان پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان، جس کی وفات آئے تو اس کو توفیق دے کہ اس کی وفات ایمان پر ہو. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عمل کا خاتمہ جو ہے اسی پر دار و مدار ہے آدمی کی نجات کا. انما الاعمال بالخواتیم، حدیث شریف میں آیا، دعا ہونا چاہیے خاتمہ بالخیر کی بھی دعا، ایک دعا خاص ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر اچھے کام کر کے لیکن آخر میں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تھی، ومن احییتہ منا فاحیہ الاسلام، اور کیا ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تقتلنا بعدہ، اے اللہ تعالی یہ ایک مصیبت آئی ہے اس کی وفات کی، ہم صبر کر رہے ہیں، اس اجر سے ہمیں محروم نہ کر، اور ان کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال. فتنے میں یہ بھی تنبیہ کی بات ہے کہ ان کے بعد کے فتنے کی یہ کہ آدمی حدود شریعت کو توڑ کر کے چیخے چلائے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، یا غلط کام کرے، ان کے بعد کی جو بدعتیں ہیں وفات کے بعد کی، سب اس فتنے میں داخل ہیں. بہت سے لوگ تیسواں چالیسواں اور جو کچھ کرتے ہیں یہ سب اس فتنے میں داخل ہے، اللہم لا تفتنا بعدہ. سوال، هل يرى الناس ربه في المنام ام لا، واذا يرى الله. بہرحال عربی تو میں سمجھ نہیں سکا، معلوم ہوتا ہے عربی، اردو میں آپ پوچھ سکتے تھے، اگر اردو میں پوچھتے ہیں، فی من انا السائل الاخ یعنی يفهم عربی، يقول هنا هل يرى الناس ربه في المنام ام لا، هل يرى الناس لا تسأل، هل يمكن رؤية الله تعالى في المنام، کیا اللہ رب العزت کا خواب میں دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، تو علماء نے بیان کیا ہے، اور پھر حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی فی المنام کا احسن سورہ، تو اس طرح اور خواب کی باتیں جو ہیں اس سے بڑھ کر کے بھی ہو سکتی ہیں. میں نے اسی سوال کے جواب میں اسی جگہ پر ذکر کیا کہ ایک صاحب تھے جن کا نام شاید نظام الدین توسی تھا, وہ ان کا خواب اس طرح آیا کہ وہ گئے کہیں غسل کرنے تو عورت ہو گئے اور کسی نے پکڑ کر کے ان سے نکاح کر لیا, دو چار بچے بھی پیدا ہوئے. کچھ دن کے بعد وہ گئے پھر اسی جگہ غسل کرنے تو مرد ہو گئے, پھر اپنا گھر اور اپنا بار یاد آیا. تو وہاں جب پہنچے تو سب کچھ اپنی حالت پہ وہ چیز تھی دنیا کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نیت جب کھلی تو سب چیز اپنی ہی حالت پہ تھی, کوئی نئی بات نہیں ہوئی, لیکن سالوں گزرنے کا بھی انہوں نے دیکھا. یعنی خواب میں اس بہت سے تاج بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے, یعنی آدمی جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ دوسری جگہ فرشتے اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, سب چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اس کا امکان ہے. اور اس امکان کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے چہرے مبارک کو, اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا ممکن ہے, لیکن دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا تھا رب ارینی انظر الیک, مجھے اپنے کو دکھا دیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں تم نہیں دیکھ سکتے لن ترانی, لیکن آخرت کے بارے میں صاف حدیث آئی ہے بخاری شریف کی کہ انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون القمر لا تضامون فی رؤیت القمر. حدیث شریف میں آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں, ہر ایک دیکھ رہا ہے بغیر بھیڑ بھاڑ کے, نہ اس پہ ایک دوسرے کے دھکم